الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا بھائی پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا یہ کچھ دین کی بات سنائے جانے کا کے لیے مخصوص ہے, نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے, نوافل کے لیے, نوافل کے لیے الگ وقت دیا جاتا ہے, وہ سنتوں کے لیے باقاعدہ اس کا وقت دیا جاتا ہے. لہذا اس وقت میں کوئی یہاں پہ نماز نہ پڑھے, نماز پڑھ کے آئے. نماز پڑھنے کے لیے ویسے بھی نفلی نماز کے لیے افضل جگہ گھر ہے, وہاں ثواب زیادہ ہے نفلی نماز کا. لہذا دین کے کام میں حرج نہ ڈالیں, دین کے کام میں حرج واقع نہ کریں. جو نوافل پڑھنے ہوں وہاں جا کے پڑھیں, گھر سے پڑھ کر آئیں, یا جو نوافل کا وقت دیا جاتا ہے اس میں پڑھ لیں, سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے, یا جمعے کے بعد پڑھے جائیں. اچھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے نوافل ہیں یہ, اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, مطلب یہ ہے کہ آزمایا جائے گا, آزمائش ہوگی. ولقد فتنا الذین من قبلهم, پہلوں کو بھی آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, بس اللہ تعالیٰ یہ جان کر رہیں گے کہ کون اپنے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ جو وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کے جو الفاظ ہیں, آزمایا جانا, ابتلاء اور آزمائش, اسی کو ہم مصیبت کہہ دیتے ہیں, پریشانی کہہ دیتے ہیں, بلائیں کا حد کہہ دیا جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا, یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر بلاؤں کو انڈیل دیتے ہیں, مصیبتوں کو, بلاؤں کو, آزمائشوں کو انڈیل دیتے ہیں. انا صببنا الماء صبا, یہ قرآن میں آتا ہے, ہم نے پانی کو بہایا, انڈیلا, یعنی بارش کا پانی ہم نے بہایا. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی الفاظ یہاں پر ہیں کہ گویا بارش کی طرح اس پر آزمائشیں مصیبتیں برستی ہیں. کس پر؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ماں پرورین دشمن و مامی کشین دوست، کسیرا چوں چرا نہ رسد در قضائے ماں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم دشمنوں کی تو ہم آؤ بھگت کرتے ہیں اور دوستوں کو کیا کرنا اوپر. تو دشمنوں کو ہم خوب عیش و عشرت میں رکھتے ہیں اور دوستوں کو مصیبت میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کسی شاعر نے یہ الفاظ کہے ہیں. ماں پرورین دشمن و مامی کشین دوست، کسرا چوں و چرا نہ رسد در قضائے ماں. ہمارے فیصلے میں کسی کو چوں و چرا کا حق نہیں. دوستوں کو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، حضرت فرماتے ہیں، اور بہت مزے لے کر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. تم مصیبت اٹھاتے رہو، غم اٹھاتے رہو دل پر، تمہارا یہی حصہ ہے، ان کا وہ حصہ ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ان کو آسائشوں کے اندر بھی وہ سکون نہیں ملا اور ہم کو طوفانوں میں بھی آپ نے سکون دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو ایسے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے. خوب اس کو مصیبت میں، بلاؤں میں رکھا جاتا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، انی لاحبک، آپ سے میں محبت کرتا ہوں. فرمایا انظر ماذا تقول، دیکھو غور کر لو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے پھر یہی جواب دیا. جب تین مرتبہ ایسا ہو چکا پھر آپ نے فرمایا اگر واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے تو پھر مصیبتوں، بلاؤں، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں ایسے دوڑتی ہیں جیسے پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے، ڈھلان سے نیچے کی طرف آتا ہے، جیسے اوپر سے نیچے جس طرح دوڑتا ہے پانی، ایسے مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دوڑتی ہیں. تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی اطلاع فرما دی ہے. جو آیت میں نے پڑھی تو پہلے سے اطلاع ہے ایک طرح کی کہ ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک جگہ یوں فرمایا کہ تھوڑا سا ہم خوف دے دیں گے، خوف سے آزمائیں گے تم کو. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان ہو جائے گا، اس سے آزمایا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ناشکری کے کلمات کہنے لگے. اللہ کو ہم ہی ملے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا. اچھا یہ بھی سن لیجئے، مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی رحمت اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے عذاب. اور علامت کیا ہے اس کی؟ آزمائشوں اور مصیبتوں کے آنے کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کر رہا ہے، کچھ علماء سے پوچھتا ہے، علماء حضرات سے کہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، نمازوں کی پابندی شروع کر دی اس نے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی کسی مصیبت کے آنے کے بعد، اور علماء سے یہ بھی پوچھا ہے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، اس وظیفے کی بھی پابندی کر رہا ہو، تعلق معاللہ بڑھ گیا. پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، اب یہ مصیبتیں آئیں تو گناہوں میں بھی دل نہیں لگ رہا، پہلے خوب دل لگتا تھا، مزے آتے تھے، اب ایک طرف اللہ سے رجوع، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بس سمجھ لیجئے یہ جو مصیبت ہے اس کے حق میں رحمت ہے، یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت ہے. اور اگر مصیبت، پریشانی اور بلا اور آزمائش کے آنے کے بعد یہ کہنا بلبلانے لگے کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو اور میں نے کیا غلطی کی ہے جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے ناشکری کے الفاظ اگر زبان سے نکالنے شروع کیے، نمازیں بھی آگے پیچھے ہو جائیں، بس سمجھ لیجئے یہ علامت ہے عذاب کی. یہ مصیبت عذاب سے ناشی ہے، عذاب کی وجہ سے آئی ہے. بس یہ پہچان ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ پہچان ہے کہ یہ مصیبت، اور یہ ہم بہت آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے حق میں عذاب ہے یا رحمت ہے. تو تعلق رکھنے والوں کو اس طرح آزمایا جاتا ہے. مامی ما پروریم دشمنو مامی کشیم دوست، کسرا چوں چرا نہ رسد در قضائے ماں. دشمنوں کو ہم ایسے ہی نعمتیں دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو مصیبت میں رکھتے ہیں، کسی کو ہمارے فیصلے میں چوں چرا کا حق حاصل نہیں ہے. اور جن دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک شاعر نے اس کو بھی، اس مضمون کو بھی ادا کیا ہے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. کہ دشمن کبھی نصیب نہ ہو کہ وہ، اے میرے محبوب، دشمن کبھی یہ نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو، ہمارے آپ کے دوستوں کا سر سلامت ہے، اپنا خنجر ہمارے اوپر آزمائیے. سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، دوستوں کا یہ حال ہوتا ہے. ایک روایت میں فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ. اور اس کے بعد جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا، جو جتنا انبیاء سے قریب ہوگا، انبیاء کے راستے پر ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس میں مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی. اس روایت کے بارے میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکال پیدا ہوا اور 10 سال تک یہ اشکال رہا. آپ اندازہ لگائیں حضرت کتنے بڑے عالم تھے. 10 سال ایک اشکال پیدا ہوا، 10 سال تک وہ اشکال رہا، اور حضرت فرماتے ہیں میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اگر کسی اور کو بتاتا تو وہ بھی مشکل میں پڑ جاتا، تشویش میں پڑ جاتا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. اشکال سنیے، اشکال یہ تھا کہ جب انبیاء علیہم السلام، اس روایت کے بارے میں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں سب سے زیادہ گرفتار رکھا جاتا ہے انبیاء کو، تو اشکال یہ پیدا ہوا وہ تو اللہ کے نیک بندے، ان سے نیک بندہ اور کون ہوگا؟ سراپا نیکیوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے، پھر ان کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں کیوں رکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مصیبتیں اسی طبقے پر کیوں آتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے طبقے پر، جبکہ سب سے زیادہ اطاعت گزار یہ لوگ ہیں؟ یہ اشکال تھا. تو حضرت نے وہ 24 جلدوں میں کلید مثنوی لکھی تھی، 24 جلدوں میں مثنوی مولانا روم کی شرح لکھی، 24 جلدوں میں. اب وہ 11 جلدوں میں ادارہ تالیفات والوں نے چھاپی ہے، اس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور حضرت نے جب یہ لکھی تھی تو رات جب یہ مکمل ہونے والی تھی تو دیر دیر تک رات کو جاگ کر اس پر کام کرتے تھے، تو مکمل تو ہو گئی لیکن ایک ہفتے تک بیمار رہے بے آرامی کی وجہ سے. اس کے اندر علوم ایسے ایسے ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے. تو یہ شرح لکھتے ہوئے حضرت ایک شعر پر پہنچے، اس ایک شعر نے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر نے حکیم الامت مجدد الملت کا 10 سال پرانا اشکال دور کر دیا. یہ والا جو اشکال تھا کہ سب سے زیادہ اطاعت گزار تو طبقہ یہی ہے انبیاء علیہ السلام کا، پھر سب سے زیادہ مصیبت پریشانیوں میں ان کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو ایک شیر نے وہ اشکال حل کر دیا، اور یہ اشکال ایسا تھا جو حضرت نے اپنے ہی دل میں رکھا، کسی کو بتایا بھی نہیں. وہ ایک شعر یہ ہے: لیک شیرینی و لذات مقر، ہست بر انداز رنج سفر. کہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد ہر مسافر کو اتنا ہی سکون ملتا ہے جتنی اس نے سفر میں مشکلات اٹھائی ہیں. لیک شیرینی و لذات مقر، ہست بر انداز رنج سفر. جتنا سفر میں رنج اٹھائے ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں سفر میں، اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا منزل پر پہنچ کر. اب یہ اشکال حل ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو تکالیف میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جنت کی لذتیں لوٹنے والا طبقہ یہی ہے، انہی کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا جنت میں جا کر، منزل پر پہنچ کر، کیونکہ راستے میں مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں، منزل پہ پہنچ کے سکون بھی اتنا ہی ملے گا. وہ سب سے زیادہ طبقہ لذتیں اٹھانے والا، فائدہ اٹھانے والا لذتوں سے، وہ یہی انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اب یہ جو حدیث ہے اب سمجھ میں آئے گی کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر بلاؤں کو، مصیبتوں کو انڈیل دیتے ہیں، انڈیل دیتے ہیں. دیکھ لیجئے کیا طائف میں کیا ہوا، پتھر مارے جا رہے ہیں، فقرے کسے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی وہاں مکہ مکرمہ میں اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی آپ کے اوپر، بھاری بھر کم اونٹ کی اوجڑی، آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکے. بیٹی کو طلاق دی گئی، یہی دین، اسی دین کی دعوت کی خاطر. یہ کسی باپ کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. حضور کے ساتھ یہ بھی ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کانٹے بچھائے گئے، نہ جانے کوڑا پھینکا گیا، عجیب عجیب مصیبتوں سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے ہیں کامیابی سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے باپ کا مجاہدہ، باپ سے انبن ہوئی، بیوی بچوں سے جدائی برداشت کرنی پڑی کہ چھوڑ دو بیوی بچوں کو، اور چھوڑنا بھی کہاں، کوئی ایسا نہیں کہ جہاں ساری آسائشیں میسر ہوں، کچھ بھی نہیں، لق و دق سہارا ہے. فرمایا چھوڑ دو ان کو اور جائیں، آپ جائیے. چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر. یہ کوئی بہت دل جگر کا کام ہے، بہت بڑی آزمائش تھی. پھر جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، یعنی ایسے وقت میں جب باپ کو اپنے بیٹے سے کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. ذبح کرنے کا حکم تو پہلے بھی دیا جا سکتا تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس وقت نہیں دیا گیا. جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قرآن یہ کہتا ہے جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو باپ کہتا ہے بھائی جاؤ فلاں دکان سے جا کے یہ چیز لے آؤ، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو. توقعات، امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہیں. اس وقت فرمایا اب ذبح کرو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی. حکیم الامت فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا جاتا کہ آپ اپنی جان قربان کر دیجئے میری خاطر، یہ آسان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بنسبت اس کے کہ اب باپ اپنے بیٹے پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے اس کی گردن پر، یہ زیادہ مشکل تھا. لیکن یہ اس قربانی میں بھی کامیاب ہوئے. کیسی کیسی قربانی، پھر نمرود کی آزمائش، آگ میں ڈالا گیا، اس میں سے آپ کامیابی سے گزرے. ایسی ایسی بلائیں کس پر آئی ہیں. ان سے گزرنے والا یہی انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام زبردست بیماری میں مبتلا ہوئے اور کیا فرما کیا رہے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے مگر آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. کوئی شکایت نہیں کہ میں ہی پیلا تھا، میں نے کیا غلطی کی ہے جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی شکایت نہیں، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ جیسے آپ کو مناسب معلوم ہو، آپ کی جو مرضی ہو، ہم تو آپ کی مرضی پر فدا ہیں. آپ چاہیں تو ہٹا دیں، آپ چاہیں جاری رکھیں، میں تو آپ کی مرضی پر راضی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. کیسی کیسی مصیبتیں ان حضرات نے جھیلی ہیں. تو واقعی بات یہی ہے کہ جب منزل پر یہ پہنچیں گے، جنت میں جب داخلہ نصیب ہوگا، تو سب سے زیادہ مزہ بھی انہی کو آئے گا، اس لیے کہ مصیبتیں راستے میں مصیبتیں زیادہ اٹھائی ہیں. لیک شیرینی اور لذات مقر، ہست پر اندازہ رنج سفر، اس کا یہی مطلب ہے. اس لیے یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں اکثر یعنی غالب جو حالات ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ ناموافق حالات زیادہ پیش آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کہا گیا اس دنیا کو قید خانہ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے اور قید خانے میں رکھا کس لیے جاتا ہے؟ سزا کے لیے. تو بس تم یہی رہو، مصیبتیں جھیلتے رہو، سزائیں قیدیں با مشقت دی جاتی ہے، بس مشقت بھی کرو قید بھی رہو. تو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے میں اگر کوئی خوشی مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دو عیدیں ہمیں دیتے ہیں، رمضان کی نعمت دیتے ہیں، نہ جانے اور اولاد کی نعمت دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ اس قید خانے میں ہمیں دے رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچ کر نعمت کو دیکھیں، نعمت کو اس نظر سے دیکھیں کہ میں تو قید خانے میں ہوں اور قید خانے کا تقاضا تو یہ ہے، یہاں مصیبتیں ہی آئیں، کتنے کریم ہیں اللہ، اس قید خانے میں مجھے یہ نعمت بھی دے رہے ہیں، یہ نعمت بھی دے رہے ہیں، یہ نعمت بھی دے رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ نعمت کی قدردانی کیا ہوتی ہے، کس طرح نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے. نعمت کو اس نظر سے دیکھیے کہ یہ قید خانے میں مل رہی ہے جہاں پر مصیبتیں ہی ملنی چاہیے تھیں، جو ہوتا ہی اس لیے ہے. وہ جنت الکافر، اور ہاں کافر کی جنت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی مر رہا تھا ایک ہی شہر میں اور ایک مسلمان مر رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الگ الگ فرشتوں کو روانہ فرمایا. مرتے وقت اس کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو روانہ فرمایا، حکم دے کر کہ اس کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈال دو، جلدی سے مچھلی ڈال دو تاکہ یہ کھا لے، اس کی خواہش پوری ہو جائے، پھر مرے یہ. اور ایک مسلمان مر رہا تھا، اس کو خواہش پیدا ہوئی روغن زیتون پینے کی. روغن زیتون اس کے گھر کی الماری میں رکھا ہوا تھا، فرشتے کو بھیجا گیا جاؤ اس کی جو روغن زیتون کی بوتل ہے اس کو توڑ دو، بہا دو اس کو. دونوں کو اس حکم کے ساتھ بھیجا گیا، دونوں کی ملاقات ہوئی. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کہا اچھا تمہیں یہ حکم دیا، مجھے یہ حکم دیا. دونوں نے پہلے تو حکم کو پورا کیا، لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. دونوں نے اپنا اپنا حکم پورا کیا، اللہ کے پاس پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ یہ کیا قصہ ہے، ہم نے آپ کا حکم تو پورا کر دیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. مومن کو خواہش پیدا ہوئی، آپ کا اطاعت گزار بندہ، گناہگار بھی نہیں، نیک بندوں میں شمار تھا، پھر بھی آپ نے اس کی روغن زیتون پینے کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا. اور یہ تو نافرمان تھا، یہودی تھا، مشرک تھا، اس کی خواہش آپ نے فوراً پوری فرما دی. فرمایا ہاں ہاں، اس کا ایک اچھا کام تھا، اس کا بدلہ رہ گیا تھا. اس یہودی نے ایک اچھا کام کیا تھا، اس کا بدلہ رہ گیا تھا، تو ہم نے اس طرح چکا دیا کہ یہ آئے تو بس اب سارے بدلے ہم نے یہیں چکا دیے اس کی نیکیوں کے، کیونکہ ایمان سے تو محروم ہے، بس آئے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے. اور مسلمان کا جو ہم درجہ چاہتے تھے، اس کا ایک گناہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے اس کی بیماری میں اور توبہ سے یا بیماری کی برکت سے، لیکن ایک گناہ اس کا رہ گیا تھا، وہ ہم نے اس طرح اس کو غم دے کے اس کا وہ گناہ بھی صاف کر دیا. اب یہ پاک صاف ہو کر ہمارے پاس آئے گا، اور یہاں اس کو جو انعامات ملیں گے، جو کچھ انعام اس کو ملے گا، اس کے سامنے روغن زیتون کی بوتل کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس کی یہ خواہش وہاں پوری نہیں ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری سانس چل رہے تھے اور حضور قریب موجود تھے. آپ نے فرمایا خدیجہ اب تم بچ نہیں سکتی, اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا, بس اب بچ نہیں سکو گی. ان الفاظ سے ان کو ایک جھٹکا لگا اور ان کا انتقال ہو گیا. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کلمات جو فرمائے یہ تو نسبتاً سخت کلمات تھے, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو نرم گفتگو فرماتے ہیں, یہ کلمات تو نسبتاً سخت تھے کہ اب تم بچ نہیں سکتی, اس میں تسلی نہیں تھی. فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ان کا مقام دکھایا جو اللہ تعالی نے ان کے لیے رکھا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو مقام اللہ چاہتے تھے جو رکھا تھا, اس مقام تک یہ اپنی نیکیوں سے نہیں پہنچ سکی تھی, بس کسی غم کی ضرورت تھی, وہ اللہ تعالی نے مجھ پر منکشف فرما دیا. تھوڑا سا ان کو غم لگنا تھا تاکہ اس مقام تک پہنچ جائیں, وہ غم میں نے ان کو پہنچا دیا, میرے ذریعے سے اللہ نے ان کو پہنچا دیا, اس سے یہ پہنچ گئیں, اس مقام پر پہنچ گئیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں, یہ حضور کے لیے تھا خاص, ابھی ایسا نہ ہو ہم مرنے والوں کے سامنے ایسے کہتے رہیں. یہ حضور, میں تو ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چونکہ عالم بالا کو منکشف کیا گیا اور وحی کی حمایت آپ کو حاصل تھی, وحی کی مدد آپ کو حاصل تھی, اس کی روشنی میں آپ نے یہ عمل کیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس غم کی برکت سے حضرت خدیجہ اس مقام پر پہنچ گئیں جو اللہ تعالی نے ان کے لیے رکھا تھا. اور یہی ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے عمل سے کسی مقام, جو اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مصیبت میں, بیماری میں, آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں. ثم صبرہ علی ذلک, اس کے بعد اس کو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں, بیماری میں مبتلا بھی کرتے ہیں. درد از یارس تو درما نیز ہم, دل فدائے او شدو جانیز ہم. مولانا روم فرماتے ہیں درد بھی میرے یار کی, محبوب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے, اور اس کا درما, اس کا علاج بھی اللہ کی طرف سے. ایسے محبوب پر تو دل بھی فدا ہو جائے, جان بھی فدا ہو جائے. تو پہلے غم بھی دیتے ہیں اور اس غم پر صبر بھی دیتے ہیں. ثم صبرہ علی ذلک, اور پھر اس کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جو اللہ جس مقام پر اس کو چاہتے تھے کہ وہ پہنچ جائے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف سے, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کے نقصان سے, والانفس, اور جانوں کے نقصان سے, جانوں کا نقصان ہو گیا, رشتہ دار رخصت ہو گئے دنیا سے, ماں باپ رخصت ہو گئے, والثمرات, اور پھلوں کے نقصان سے, کھیتی باڑی ہے کسی کی, پھل یا منڈی میں آڑت کا کام ہے, پھل ہی ضائع ہو گئے اس کے, یا کھیتی باڑی ہے پھل فروٹ ضائع ہو گئے, فصل تباہ ہو گئی, اس سے آزمایا جائے گا. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد ہے, کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے, اللہ لے لیں واپس لے لیں بیٹوں کو بیٹیوں کو ماں باپ کے سامنے, تو یہ بھی ثمرات کا نقصان ہے, کیونکہ اولاد والدین کے لیے بمنزلہ پھل کے ہوتی ہے, اس لیے ثمرات کی ایک تفسیر اولاد سے بھی کی گئی ہے. اللہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو, الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مصیبت پہنچتی ہے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں, یہ ہمارا پورا وجود اللہ ہی کا تو ہے, جیسے وہ چاہے رکھے ہم کو, جس حال میں چاہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جب بھی مجھے پریشانی مصیبت آتی ہے میں صرف اللہ کے دو ناموں کا تصور کرتا ہوں, وہ پریشانی اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے, اس کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. دو نام صرف, حاکم اور حکیم. حضرت فرماتے ہیں حاکم کا اس لیے تصور کرتا ہوں کہ اللہ آپ حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں. حاکم ہونے کی حیثیت سے آپ کو اختیار ہے, جس حال میں آپ چاہیں ہمیں رکھیں, اور محکوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کوئی اعتراض کریں آپ کے فیصلے پر. اور حکیم, فرمایا جب آپ نے ہمیں مصیبت میں رکھا ہے تو یقیناً اس میں کچھ ہمارا ہی فائدہ ہوگا, حکمت ہوگی, کچھ حکمت ہوگی. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, لہذا حکمت ہوگی. بس یہ دو نام سوچ کر مجھے صبر آ جاتا ہے, حاکم اور حکیم. اللہ کے صرف دو ناموں میں چھوٹے چھوٹے سے دو نام ہیں, کیسی برکت ہے. بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنا آسان ہو گیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, وہ بھی مصیبتوں کے جھیلنے میں اکسیر ہے. فرمایا چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, چھیڑ ہوتی ہے محبت ہے, محبت کر لی لا الہ الا اللہ پڑھ کے, اب محبوب کو چھیڑ ہے. عربی میں کہتے ہیں ضرب الحبیب مثل الزبیب, حبیب یعنی محبوب کی مار ایسی ہے جیسے کشمش لذیذ ہوتی ہے, ایسی ہونی چاہیے. تو چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اگر کوئی یعنی نامعلوم آدمی, انجان آدمی آپ کے آ کے آپ کو چٹکی لے لے یا گھوسا مار دے, اس پر آپ کو غصہ آئے گا, اور یہی کام آپ کا کوئی جگری دوست کرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس نے مجھے گھوسا مارا یا چٹکی لے لی. یہی فرق ہے, چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. کچھ چھیڑ لیتے ہیں اللہ, چٹکیاں لے لیتے ہیں, مال کا نقصان ہو گیا, مال کے نقصان کر کے چٹکی لے لی, اولاد کا نقصان ہو گیا, یہ ایک اور چٹکی لے لی. تو چٹکیاں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے, ہم نے جب محبت کی اللہ سے تو یہ تو چھیڑ چھاڑ تو محبت میں ہوتی ہے, محبوب اور اس کے عاشق کے درمیان چھیڑ چھاڑ تو ہوتی ہے, اور محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہے, اور چھیڑ چھاڑ کرنے سے عاشق کو خوشی ہوتی ہے محبوب کے, نہ کہ اداسی ہوتی ہے اور نہ کہ شکایت ہوتی ہے. تو چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. تو فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے تو ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر یا اسفا علی یوسف کہا تھا, یا اسفا, یہ قرآن میں الفاظ, یا اسفا علی یوسف وتولى عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. فرمایا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی نعمت مجھے اور میری امت کو دی گئی ہے, اگر یہ وہ نعمت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی جاتی, پچھلی امتوں کو دی جاتی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف نہ فرماتے, وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, مگر اس وقت یہ نعمت اتری ہی نہیں تھی, یہ تو مجھے دی گئی ہے, میری امت کو دی گئی ہے, یہ ایسی عظیم نعمت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جھیل لیا یہ کہہ کر, مصیبت کو جھیل لیا, اللہ کے پیارے بن گئے, صبر کی بشارت کے مستحق بن گئے. کوئی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, اور مصیبتیں تو آئیں گی. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, تو تم کو ہم آزمائیں گے شر سے اور خیر سے, ناموافق حالات سے اور موافق حالات سے, دونوں سے ہم آزمائیں گے. یہاں شر کو مقدم فرمایا معلوم, اور خیر کو مؤخر فرمایا, بعد میں ذکر فرمایا, شر کو پہلے ذکر فرمایا, حالانکہ شر کو بعد میں آنا چاہیے, خیر کو پہلے آنا چاہیے. اشارہ ہے اس طرف کہ ناموافق حالات زیادہ پیش آئیں گے دنیا میں, موافق حالات کم پیش آئیں گے, غم زیادہ ملیں گے, خوشیاں کم ملیں گی. تو ذرا خم ٹھوک کر ہمارے راستے میں چلنا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ جو مصائب اور مصیبت آزمائشوں پر بلاؤں پر صبر کرنا, یہ تجارت ہے. تجارت جیسے ایک تجارت میں ایک ہاتھ سے دکاندار مال دیتا ہے اور پھر پیسے اسی ہاتھ سے پیسے لے لیتا ہے, ایک ہاتھ سے مال لیا ایک ہاتھ سے پیسے لیے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرو تمام مصیبتوں آزمائشوں کو اور اللہ سے اجر لو اجر لو. یہ تجارت ہے تجارت, اور تجارت بھی وہ جس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. وہ تجارت ہے لن تبور, یہ تو اس وقت پتا چلے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہائے کاش مصیبتوں پر یہ اجر اور اس اجر کو اور ثواب کو اور اس انبار کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسم کو آریوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا اور ہمارے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا ہوتا دنیا میں تاکہ ہمیں یہ اجر ملتا اور اجر ملتا ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بچے کو اس کی ماں نہلاتی ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے خوب روتا ہے لیکن اس کی ماں اس کو نہلانا نہیں چھوڑتی, خوب پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اچھا لگتا ہے نکھر کے اس کا رنگ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. بچے کو نہیں معلوم کہ ماں وہ اس وقت سمجھتا ہے ماں میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے روتا ہے لیکن ماں اس کو نہلانا نہیں چھوڑتی. ایسی اللہ تعالیٰ بھی مصیبتیں دینا نہیں چھوڑیں گے ہمیں پاک صاف کر کے ہی چھوڑیں گے. بس سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے, ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہوتے ہیں جتنا ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ. ماں درارا مہر من آموختم, مولانا روم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ماؤں کو محبت تو میں نے دی ہے. ماں درارا مہر من آموختم چوں قوت شمعے کے من افروختم, تم اس شمع کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جو میں نے خود روشن کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے کتنی محبت ہوگی تم سے اپنے بندوں سے جب ماؤں کو اپنے بچوں سے ایسی محبت ہے. تو ماں جیسے نہلانا چھوڑتی نہیں بچے کے رونے پر, ایسی اللہ بھی مصیبتیں دیتے رہیں گے آخر وقت تک تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے یہاں پہنچیں. بچہ آج کل ہمارے زمانے میں بچے اسکول جاتے ہیں روتے ہیں لیکن جب بڑا ہوتا ہے بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر. مجھ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں, میں تو اسکول جاتے ہوئے روتا تھا اور آج میرے لیے میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے والدین نے مجھے اسکول نہ بھیجا ہوتا تو میں آج ڈاکٹر بھی نہ بنتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں رکھتے ہیں اور جب یہ اس وقت پتا چلے گا جنت میں جا کر کہ ہائے اگر اللہ ان مصیبتوں کو میں نہ رکھتے تو آج ہم یہ درجات کہاں حاصل کرتے جنت میں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی ہیں. ہمارے بزرگوں نے دین کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھا دیا. ایک جگہ فرماتے ہیں مصیبتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو اپنے ایک دوست سے بہت محبت تھی اور اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی. ایک رات آدھی رات اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی, اپنے دوست کی یاد میں تڑپ رہا تھا. وہ آدھی رات کو ہی نکل کھڑا ہوا کہ میں تلاش تو کروں ہے کہاں, تلاش کے لیے نکلا تو آدھی رات کو وہ پولیس والے اس کو ملے اور سمجھے کہ یہ کوئی چور معلوم ہوتا ہے. وہ اس کے پیچھے لگ گیا یہ بھاگا, یہ وہ پولیس والے آگے پیچھے اس کے اور یہ آگے آگے بچ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس کو ایک باغ نظر آیا اور باغ کی دیوار پھلان کر وہ اس باغ میں کود گیا. اور جب باغ میں کودا ہے تو وہاں اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا, وہی دوست جس کی یہ تلاش میں تھا. تو اب یہ پولیس والوں کو دعائیں دے گا یا نہیں کہ اگر یہ پیچھے نہ لگے ہوتے اور میری دوڑیں نہ لگوائی ہوتی انہوں نے تو کہاں میری اس دوست سے ملاقات ہوتی, کہاں میں اس تک پہنچ پاتا. بس یہی ہے کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ اس وقت پتا چلے گا کہ ابھی تو ہم ان کو برداشت کر لیں. بس یہ اس وقت پتا چلے گا کہ کیا کیا انعامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں بھیجی تھی اور ان آزمائشوں میں ہم کو مبتلا کیا تھا. تو بس یہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین عالم بنائے ہیں. ایک وہ عالم ہے جس میں غم ہی غم ہے, یہ جہنم کا عالم ہے, اس میں غم تکلیفیں ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. دوسرا عالم وہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد کسے را با کسے کارے نہ باشد, یہ وہ ہے کہ اس میں کوئی غم ہی نہیں ہے, وہاں غم کا گزر نہیں ہے, یہ جنت کا عالم ہے. اور ایک دنیا ہے جس میں ہم اور آپ ہیں, اس میں غم بھی ہیں اور 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 خوشیاں بھی ہیں، یہ دونوں چیزوں سے مرکب ہے. اور غم بھی اللہ دیتے ہیں تو ہمارے ہی فائدے کے لیے دیتے ہیں. جیسے مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا جلدی سے آپریشن کر دیجیے، حالانکہ آپریشن میں کیا ہے، چیر پھاڑ ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی میرا تو جلدی سے آپریشن ہو جائے، کیونکہ آگے پر نظر ہوتی ہے، جو صحت ملنے والی ہے، جس کی امید ہے، اس پر نظر ہوتی ہے، اور بھاری فیس بھی ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں. ایک مرتبہ مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے اور ان جامع المعقول والمنقول تھے، کیا قرآن و حدیث اور کیا فلسفہ اور منطق، سب کے اپنے وقت کے وہ امام تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑی مشکل سے مصروف آدمی تھے، بہت مشکل سے وقت نکال کر اپنے شیخ کے ہاں حضرت تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے کچھ دن کے لیے آئے. آتے ہی ان کو یہ اطلاع ملی کہ اہلیہ بیمار ہو گئی ہیں. انہوں نے حضرت کو بتایا، حضرت میری اہلیہ بیمار ہو گئی ہیں. حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب بس اب آپ جائیے، اب آپ کو یہاں ثواب نہیں ملے گا، آپ جائیے گھر واپس لوٹیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بیمار پرسی کیجئے، اس کی دلجوئی کیجئے اپنی اہلیہ کی، جائیے آپ. انہوں نے عرض کیا، حضرت میں تو بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں، بہت مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، اور میں بہت مشکل سے آپ کے پاس وقت نکال کر آیا ہوں اور اب یہ حادثہ ہو گیا. فرمایا، مفتی صاحب جب مومن کا ایمان مقدر پر ہے تو مقدر کے لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت، چھوٹے کاف سے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے، یعنی تکلیف اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر چونکہ وہ فلسفے منطق کے امام تھے، ان کو انہی کے انداز سے سمجھایا. فرمایا، دیکھیے جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، آزمائشیں بلائیں آتی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کی چار صورتیں ہیں، یا تو 100% بندے کو تکلیف میں رکھ کر اللہ کا 100% فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کیونکہ اللہ الصمد، اللہ کو 1% فائدے کی بھی ضرورت نہیں، لہذا یہ صورت باطل. پھر فرمایا، دوسری صورت یہ ہے کہ 50% 50-50، کچھ 50% بندے کا فائدہ ہو، 50% اللہ کا فائدہ ہو. فرمایا، یہ صورت بھی باطل ہے کیونکہ 50% فائدہ سے بھی اللہ مستغنی ہے. تیسری صورت کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ. فرمایا، یہ صورت بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آبس کام نہیں کریں گے، بیکار کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو. چوتھی صورت کیا ہے، 100% بندے کا فائدہ. یہ چار صورتیں، اس کے علاوہ پانچویں کوئی صورت نہیں ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ. فرمایا، یہی صورت ہے، 100% بندے کا فائدہ ہے مصائب پریشانیوں میں. ان چار صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہو تو بتائیے. اور تین صورتیں باطل ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. 100% اللہ کا فائدہ، یہ بھی باطل. 50% اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائے بندے کو مصیبت میں رکھے، 50% بندے کو دیں، یہ صورت بھی باطل کیونکہ 50% فائدے کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے، بیکار کام، آبس کام، یہ صورت بھی باطل. چوتھی صورت متحقق ہے کہ 100% بندے کا فائدہ. جب حضرت نے یہ تقریر، چھوٹی سی تقریر کی حضرت نے، تو مفتی صاحب بہت مطمئن ہو گئے کہ حضرت بس اب اطمینان ہو گیا، اور اپنی بیوی کی بیمار پرسی کے لیے گھر واپس تشریف لے گئے. یہ ہے دین، دین سکھا دیا ہمارے بزرگوں نے، صاف اپنی خواہش قربان کرو، بے شک بہت وقت نکال کر آپ آئے، لیکن آپ بیوی بیمار ہیں، اہلیہ بیمار ہیں، جائیے ان کی مزاج پرسی کیجیے، ان کے پاس رہیے، ان کی دلجوئی کیجیے، اب ثواب وہاں ملے گا یا نہیں ملے گا. حالانکہ اصلاح بھی فرض ہے، لیکن اب وقت کا تقاضا یہ تھا. اپنی خواہش پہ چلنے کا نام دین نہیں، وقت کے تقاضے پر عمل کا نام دین ہے. اللہ تعالی ہم تمام مصائب ہمارے لیے آسان فرما دیں، اور مصیبتوں کو جھیلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں. وآخر دعوانا، ہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ کا بیان ہی اس پر ہوا کہ مصیبت بھی اللہ کے حق میں مصیبت بندے کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. جب بیان ختم ہوا تو ایک شخص آیا جو کوڑ کا مرض تھا، اس کو سارے بدن سے اس کے آبلے پانی نکل رہا تھا، مواد نکل رہا تھا. اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، یہ بیماری دور ہو جائے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچنے لگے کہ حاجی صاحب دیکھتے ہیں کیا دعا فرماتے ہیں، کیونکہ ابھی تو خود فرمایا ہے بیماری بھی نعمت ہے، اب دیکھتے ہیں کیا دعا فرماتے ہیں. تو حاجی صاحب نے دعا فرمائی اور بڑی پیاری دعا فرمائی کہ اللہ آپ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، خلق الانسان ضعیفا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہیں، لہذا اے اللہ اس بندے کی صحت اس بندے کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. فرمایا ہم حیران رہ گئے حاجی صاحب کے علوم پر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.